الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بنیامین کے بارے میں جا کر بتایا کہ اس نے چوری کی اور بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا، تو یہ پہلے زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا. تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو یعقوب علیہ السلام اس غم کی حالت میں فرمانے لگے، اے افسوس یوسف پر، وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سفید ہو گئیں آنکھیں اس کے غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بہت سینہ تنگ تھے، ان کو سینے میں گھٹن ہوئی غم کی وجہ سے. تو بھائی کہنے لگے، قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، اللہ کی قسم آپ نہیں چھوڑیں گے یوسف کی یاد کو، حتیٰ تکون حرگن او تکون من الحالقین، حتیٰ کہ آپ گھل جائیں یا جان ہی چلی جائے. اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اضطراب اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ بھائی تو اپنی طرف سے یوسف اسلام کو دور دراز چھوڑ کر فارغ ہو چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کے وعدوں پہ پکا یقین تھا. وہ جانتے تھے کہ میرے یوسف نے خواب دیکھا جو سچ ہو کر رہنا ہے، اس لیے میرا یوسف زندہ ہے. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ بنیامین کو بھی ڈھونڈو اور میرے یوسف کو بھی ڈھونڈو. سبحان اللہ، یہ نبوت کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے وعدوں پر ان کو اتنا یقین کامل ہوتا ہے اور وہ اپنے معاملات چونکہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. جب والد نے یہ کہا تو بھائیوں نے پھر دوبارہ سفر کیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ کسی طرح ہم اپنے بھائی کو ان سے واپس لے کر جائیں. پھر انہوں نے سوچا کہ آئے ہی ہیں تو قحط سالی تو ہے ہی صحیح، سفر لمبا ہے، تو ہم کچھ گندم ہی لے لیں، اس سے کیا ہوگا کہ کچھ موانست ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے بھائی کی بات کر سکیں گے. فلما دخلوا علیہ، جب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، قالو کہنے لگے، یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگ دستی نے پریشان کر دیا، وجئنا ببضاعت مزجات، اور ہم ایسی قیمت لائے ہیں جو پوری بھی نہیں، فاوف لنا الکیل، ہمیں گندم پوری دے دیں، فتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو خیرات دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے. اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور آج میرے سامنے کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں, تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی, قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف, کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ, و اخیہ اور اس کے بھائی سے, اذ انتم جاہلون جب تم بے سمجھ تھے, وہ تو حق کے بکے ہی رہ گئے. قالو کہنے لگے, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف, فرمایا ہاں میں یوسف ہوں, وَهَذَا أَخِي, یہ میرا بھائی بنیامین ہے, قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ نے ہم پر احسان کیا, اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ, جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. یہ فقرہ اس پوری سورت کا لب لباب ہے, نتیجہ ہے, نچوڑ ہے, کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, ایسے بندے کے اس نیکی کے کام کو اللہ ضائع نہیں کرتے, یقیناً اس کا اجر اس کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں. فالو کہنے لگے, تاللہ اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم پر فضیلت دے دی, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم تو تھے چوکنے والے, خطا کرنے والے. اس پر یوسف علیہ السلام نے بات کو لمبا نہیں کیا, اور یہی نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جلدی معاف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو بھی جلدی معاف کر دے گا. تو یہ صفت ہونی چاہیے. بعض عورتوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں, ساس ہیں تو بہو کے ناک میں دم کر دیتی ہیں, اس کی چھوٹی سی غلطی کو بھولتی نہیں ہے. اسی طرح بہو ہیں تو ساس کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور اس بات کو چھوڑتی ہی نہیں. تو دیکھیں, جلدی معاف کر دینا یہ مومن کی صفت ہوتی ہے, اور اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک مومن سے دوسرا مومن معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے, تو اس کو چاہیے قیامت کے دن حوض پر میرے سامنے نہ آئے. اب بتائیں کہ مومن اگر معافی مانگے تو اس کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے. کون چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن جاؤں اور مجھے حوض کوثر کا جام نہ ملے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دل میں یہ نیتیں کیجئے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرنے والی صفت کو اپنائیں گے. اور اگر دل میں کسی کے خلاف کچھ ہے, کینہ, اس طرح کی چیز, تو اس کو دل سے نکال دیجئے. فرمایا, لا تصریب علیکم اليوم, کچھ الزام نہیں تم پر آج, یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تم کو بخشے, وہو ارحم الراحمین. چنانچہ جب کوئی معافی مانگے تو یوں ہی کہنا چاہیے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا, اور اس کے بدلے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. چنانچہ ان الفاظ سے اپنے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اذهبوا بقمیصی, لے جاؤ یہ کرتا میرا, ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, اور ڈالو اس کو میرے والد کے منہ پر تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی, وہ چلے آئیں گے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور لے آؤ میرے پاس سارے گھر والوں کو. یوسف علیہ السلام کو چونکہ پتہ چلا کہ والد اتنے اداس, اتنے غمزدہ کہ بینائی ہی چلی گئی, تو انہوں نے اپنا قمیص بھیجا. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ہوگی, کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی رہتی ہیں. اور یہ بھی وجہ تھی کہ چونکہ ان کے بھائیوں نے قمیص دکھا کر یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچایا تھا, خبر دی تھی کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, تو اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قمیص ہی بھجوائی کہ یہ خوشی کا سبب بنے. دیکھو, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, توکل کرتا ہے, جو سبب اس کے غم کا ہوتا ہے اللہ اسی کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. اس کی مثال یوں سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کو پانی میں ڈالا تو پانی میں ڈالنے سے اس کے دل کو غم ملا, اور چونکہ اس نے اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کیا تو بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے اللہ نے فرعون کو پانی میں ہی ڈبویا, تو پانی ہی پھر خوشی کا سبب بن گیا سب کے لیے. تو یہ اصول سمجھ لیں کہ جو سبب غم کا بنتا ہے اگر بندہ اللہ پر توکل کرے تو اللہ اسی کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. ولما فصلت العیر, جب جدا ہوا قافلہ یعنی یوسف علیہ السلام سے مل کر واپس جانے لگے, قال ابوہم, تو یعقوب علیہ السلام والسلام یہ فرمانے لگے, انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا. یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ چند میل کے فاصلے پر یا فرلانگ کے فاصلے پر کنویں میں تھے تو پتہ نہ چلا کہ بیٹا ہے یا نہیں, اور کئی اب ہزاروں میل دور, سینکڑوں میل دور بیٹا ہے اور کرتا لے کر کوئی چلا تو اس کی خوشبو پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ہزاروں میل سے بندے کے پتہ چلوا دیتے ہیں, جب نہیں بتانا چاہتے تو قریب کنویں میں پڑے بچے کا پتہ نہیں چلتا. قالوا تاللہ, کہنے لگے اللہ کی قسم, انک لفی ضلالک القدیم, تو اپنی پرانی غلطی کے اوپر ہے. فلما ان جاء البشیر, پھر جب پہنچا خوشخبری دینے والا, القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ, کپڑے کو ڈالا ان کے منہ پر تو وہ ہو گئے دیکھنے والے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا, کہنے لگے اے ابا جان, استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, آپ بخش دیجئے ہماری خطاؤں کو, بے شک ہم چوکنے والے تھے, خطا کرنے والے تھے. قال سوف استغفر لکم ربی, کہا اچھا میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. یہاں سوف کا لفظ بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ تہجد کے وقت, تنہائی کے وقت, جب اللہ کی رحمت کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس وقت اپنے بچوں کی غلطیوں کی معافی کے لیے دعا کروں گا. ماں باپ کو اسی طرح چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی خطاؤں پر تہجد کے وقت اٹھ کے رویا کریں, اللہ سے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ بچوں کے مقدر بدل کے رکھ دیتے ہیں. بیوی خاوند کے لیے دعا مانگے تو تہجد میں, خاوند بیوی کے لیے دعا مانگے تو تہجد میں, کیونکہ اللہ رب العزت اس وقت مومن کی دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں. آگے فرمایا انہو ہو الغفور الرحیم, بے شک وہ غفور اور رحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ, پھر جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس, جگہ دی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس, وقال, اور کہا, ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, مصر میں داخل ہو جاؤ دل جمعی کے ساتھ, امن اور سلامتی کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش, اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر, وخروا له سجدا, اور سب نے اس کے آگے سجدہ کیا. چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدے کو جائز قرار دیا تھا, لہذا ان سب نے تعظیمی سجدہ کیا. ہماری شریعت میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں, اللہ نے اس کو بھی ختم فرما دیا. تو ان کے سجدہ کرنے سے یوسف علیہ السلام کا خواب سچا نکل آیا کہ 11 ستارے یعنی 11 بھائی اور چاند یعنی والدہ, اپنی والدہ تو فوت ہو چکی تھی تو اس سے خالہ مراد ہے, اور والد, سورج سے مراد والد, تو یہ گویا لوگ تھے جنہوں نے ان کو سجدہ کیا. فقال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل, اور کہا اے ابا جان, یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا, قد جعلھا ربی حقا, اس کو میرے رب نے سچ کر دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے انعام کیا مجھ پر جب مجھ کو نکالا قید خانے سے. اب دیکھو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں عزت دے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے, تذکرہ کرے اسی پروردگار کی نعمتوں کے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کوئی اپنے کمالات بیان نہیں کرنے شروع کیے, میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا. یہاں ہم غلطی کھاتے ہیں, ذرا عزت ملی کامیابی ملی ہم تمام چیزوں کو فوراً اپنی طرف منسوب کر کے کام ہی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کا خلق ہے, یہاں سے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آئے فوراً اللہ کے احسانات کو یاد کریں کہ دیکھو اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے, وجاء بكم من البدو لے آیا تم کو گاؤں سے, من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی اس کے بعد کہ جھگڑا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں. یہاں نقطے کی بات سوچئے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں پر اعتراض نہیں رکھا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی, میرے بھائیوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا, ظلم کیا, بلکہ یوں کہہ دیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائی کے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا. سبحان اللہ, یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر کسی سے کچھ الجھ جھاؤ ہو بھی جائے تو وہ اس کو برا نہیں کہتے, اس کو شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور بھائی کی پھر بھی ستر پوشی جایا کرتے ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے, انہ ھو الحلیم الحکیم بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا. رب قد آتیتنی من الملک اے رب تو نہیں دی مجھ کو کچھ حکومت, وعلمتنی من تعویل الاحادیث سکھایا مجھ کو کچھ باتوں کی تفصیل, فاطر السماوات والارض اے زمین اور آسمان کے بنانے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں, توفنی مسلمہ مجھے موت دینا اسلام پر, والحقنی بالصالحین اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دنیا کی عزتوں کا اللہ نے یہ نتیجہ نکالا تو موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا کہ اللہ جیسے آپ نے دنیا میں مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو اسی طرح مجھے آپ آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کے گھروں میں شامل فرما لینا. گویا دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے بھی آپ ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام ان انبیاء کے زمرے میں ہی قیامت کے دن کھڑا فرما دینا. دنیا میں نعمتیں دی ہیں تو پھر آخرت کی بھی نعمتیں دیں. نقطہ نکلا کہ جب کسی کو دنیا کی نعمت ملے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے آخرت کی نعمتیں بھی ضرور مانگے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون آپ تو نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے. وما تسألهم علیہ من اجر اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ. ان ہو الا ذکر للعالمین یہ تو نصیحت ہے سارے عالم کو. وکأیّ من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون اور بہتری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ دھیان نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ. افأمنوا ان تأتيهم غاشية من العذاب کیا نڈر ہو گئے ہیں اس سے کہ آن ڈھاکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی, عذاب اللہ, او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون یا آ پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر نہ ہو. قل هذه سبیلی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هذه سبیلی یہ میری راہ ہے, دین کی دعوت دینا, توحید کی طرف بلانا. ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف, علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہیں اتباع کرنے والے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں سے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى, اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون, اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو, کیا اب بھی نہیں سمجھتے. حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جد نا امید ہونے لگے رسول. وظنوا انہم قد کذبوا, اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا. جاءہم نصرنا, پہنچی ان کو ہماری مدد. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے انبیاء کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا, ایسے وقت تک یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہمیں جھٹلا دیا گیا, مگر جب یہ حال ہوتا ہے کہ کہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ کی ذات کے, کامل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, بے اختیار انسان اللہ کو پکارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر جاءہم نصرنا, پہنچی ان کو ہماری مدد. فنجی من نشاء, پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین, اور ہٹتا نہیں عذاب ہمارا گنہگار قوم سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, اب بتا ان کے احوال سے اپنا کیا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو. اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قصے بیان کیے, ان قصوں سے تمہیں اپنے حال کو دیکھ کر منطبق کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تمہیں گائیڈنس ملے گی, رہبری ملے گی, یہاں سے تمہیں روشنی ملے گی. سبحان اللہ. ما کان حدیث یفترا, یہ بنائی ہوئی بات نہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدی, لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے. وتفصیل کل شیء, اور بیان ہر چیز کا. وہدم و رحمت لقوم یؤمنون, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. یہاں تک تو اس آیت, اس سورت مبارکہ کا کچھ ترجمہ ہوا. اب کچھ لب لباب ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے, جس سے کہ ہمیں زندگی میں فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ قصہ عبرت, قصہ یوسف علیہ السلام کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں. عبرت کہتے ہیں لیسن کو, یعنی ہمارے لیے اس میں سبق ہیں, لیسن ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے. کون کون سے, چند ایک ذرا بیان کیے جائیں گے. امید ہے آپ اس نچوڑ کو بڑے دل کی کانوں سے سنیں گی. پہلی بات کہ اس قصے میں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے. ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی, جو خود کہتے تھے نحن عصبہ, ہم جماعت ہیں, ٹولہ ہیں, گروپ ہیں. اور دوسری جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کی, وہ دیکھنے میں تو اکیلے تھے مگر ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم میرے امت تھے. تو بسا اوقات بعض لوگ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے نہ تھے, وہ تو خود ایک جماعت تھے, اکیلے بھی جماعت تھے. تو گویا دو جماعتوں کا تذکرہ ہے اس قصے کہانی میں, ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام خود بنفس نفیس ایک جماعت. بھائیوں کی جماعت کے سامنے گناہ کا موقع آیا تو وہ سوچنے لگے بھائی کو قتل کر دو, کہیں جا کے پھینک دو, یعنی یہ گناہ کر لو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, پھر بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا. چنانچہ جب شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معصیت کا ارتکاب کر لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو دیکھیے کہ ان کے اوپر جدائی کا غم، پردیش کا معاملہ، اور پھر ان کے ساتھ گناہ کی دعوت کا معاملہ آ گیا، اور وہ بھی جوانی کی عمر میں ایک خوبصورت عورت کی طرف سے جس کے ساتھ ہر وقت کا رہنا تھا، مگر خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو وہ معصیت سے بچ گئے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا. تو سبق یہ ملا کہ گناہ کا موقع بندے پر جب آئے، جو اس نیت سے کر لے گا کہ بعد میں نیک بن جاؤں گا، وہ اخوان یوسف کی طرح ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح معاذ اللہ کہہ کے گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ ہمیشہ اس کو تخت و تاج عطا فرمائیں گے، عزتوں سے نوازیں گے. اب یہ ایک قانون بن گیا. قرآن مجید نے کوئی لا کی کتاب کی طرح چند نقطے قانون کے لکھ نہیں دیے. اگر ایسا ہوتا تو انسانوں کے لیے کتاب کو پڑھنا دشوار ہو جاتا، یہ انسانوں کی طبیعتوں سے میل نہ ہوتا اس کا. اللہ رب العزت نے قوانین قدرت کو، سچائیوں کو، کائنات کی صداقتوں کو ایسے قصے اور کہانی میں بند کر کے دے دیا. سبحان اللہ، کتنی مزے کی بات ہے. اب ایک قانون بتا دیا کہ دیکھو راستے دو ہیں، گناہ کرو گی تو اخوان یوسف کے نتیجے پر پہنچو گی، ذلیل اور رسوا ہوگی، گناہ سے بچو گی تو یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے. تو ہماری زندگی میں بھی تو ایسے کئی مواقع آتے ہیں. اب ایک جوان العمر لڑکی کو اگر کہیں سے کوئی میسج ملتا ہے تو گویا اس کو شیطان نے بہکانے کے لیے کہا ہی تلک، تو اس کو فوراً چاہیے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اگر یہ میسج کا جواب نہیں دیتی، اگر یہ کنٹیکٹ نہیں کرتی، اگر اس کو بھی کوئی یوسف نظر آ گیا اور اس کا دل اس کے اوپر متوجہ ہو گیا، مگر یہ کہتی ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں اس طرف نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح اس کو عزتوں سے نوازیں گے. اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس بچی کو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا خامد عطا فرمائیں گے، گھر میں ساس کی محبت دیں گے، بچوں کی محبت دیں گے، یہ گھر میں بیٹھ کے ایسے یا راج کرے گی جیسے یوسف علیہ السلام نے راج کیا تھا. خامد اعتماد کرنے والا ہوگا، اپنا مال پیسہ اس کے حوالے کر دے گا، یہ جی بھر کے خرچ کر سکے گی. جیسے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے، سبحان اللہ، پرہیزگار بندے کو اللہ واقعی گھر کے اندر بھی ایسی ہی زندگی عطا فرما دیتے. چنانچہ جو باکردار، باعصمت اور پاکیزہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی میں ان کو یوسف علیہ السلام کا نمونہ بنا دیتے ہیں. اور جو ذرا ادھر سے گناہ کی دعوت ملی، کہتی ہیں اچھا اس کے بعد نہیں کروں گی، آخری دفعہ، بس ایک دفعہ، تو یہ تو اخوان یوسف کی لاجک ہے. جو اس راستے پر چلتا ہے اس کا نتیجہ پھر ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا کرتا، بدنامی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی نظر سے بھی بندہ گر جاتا ہے، اور کئی مرتبہ تو خاوند طلاق ہی دے دیتا ہے. تو کیا نتیجہ ملا ذلت و رسوائی کے سوا؟ اس لیے یہ کہا کہ جب بھی تمہارے سامنے گناہ کا موقع آئے تو پھر سوچنا راستے دو ہوں گے، یا اخوان یوسف کا راستہ ہے گناہ کرو گی تو اور ذلت ملے گی، یا پھر یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے گناہ سے بچو گی تو عزت ملے گی. تو ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع آئے گا، ہم یوسف علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے معاذ اللہ کہہ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے. ہر دور اور ہر زمانے میں جو اخوان یوسف کی طرح معصیت کا مرتکب ہوگا، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا،
اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح گناہ سے بچے گا اللہ اس کو فرش سے اٹھا کر عرش یعنی تخت کے اوپر بٹھا دیں گے. دوسری بات, اس پورے واقعے کے اندر چھ کردار نمایاں ہیں, یعقوب علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا, اخوان یوسف کا, عزیز مصر کا, زلیخا کا اور زنان مصر کا. یہ چھ کردار نمایاں بنتے ہیں. ہر کردار کا اپنا ایک لیسن ہے. وہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کا غم اور جدائی برداشت کرنی پڑی, صدمہ برداشت کرنا پڑا. تو انہوں نے تین کام کیے, صبر کیا, انابت اللہ یعنی رجوع اللہ کیا, اور استعانت اللہ سے مانگی, واللہ المستعان ولا ما تصفون. تو تین کام کرنے سے, صبر کرنے سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے, اور اللہ سے مدد مانگنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو پھر ان سے ملا دیا, مقصود مل گیا. ایک کردار تو ہے یہ. دوسرا کردار ہے یوسف علیہ السلام کا, وہ یہ کہ ان کے اوپر آزمائش آئی, وطن سے بے وطن ہوئے, بے سہارا ہوئے, پھر وہاں پر گناہ کے پرفیکٹ ماحول میں ان کو گناہ کی دعوت ملی, مگر انہوں نے معاذ اللہ کہہ کر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا, جیل بھی کاٹنی پڑی. تو اس میں انہوں نے گویا دو چیزوں کو اپنایا, ایک صبر اور دوسرا تقوی, اللہ کا ڈر. تو صبر کرنے پر اور تقوی اختیار کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا. چنانچہ آیت ہے, اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. تیسرا ہے اخوان یوسف کا. ان کو حسد تھا بھائی سے, تو بھائی کو مٹانے کے لیے انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا, گناہ کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر ذلیل ہو کر اسی بھائی کے سامنے آ کر معافی مانگنی پڑی کہ ہماری غلطی کو معاف کر دیں, شرمندہ ہونا پڑا. چوتھا کردار ہے عزیز مصر کا. عزیز مصر ایک اچھا آدمی تھا. اس نے ایک نوجوان کو دیکھا تو بیوی کو بھی کہا کہ اکرمی مسواہ, اس کو در اچھی طرح سے رکھنا. تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھلا کیا, اچھائی کی, ان کو گھر کے اندر رکھ کر ان کی احساس تنہائی کو ختم کیا, ان کو پالا پوسا. کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھلا کیا, وہ ویل ویشر تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کو اپنے پیچھے ایک اچھے نائب کی ضرورت تھی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی شکل میں اس کو ایک جانشین عطا فرمایا. اس کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جو اچھائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو اچھائی عطا فرماتے ہیں. ایک چوتھا کردار تھا زلیخا کا. زلیخا کو نفس اور شیطان نے بہکایا اور وہ اپنے خواہشات نفسانی کے اندر بہہ کر گناہ کے اوپر آمادہ ہو گئی, اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا ہی تلک, گناہ کے لیے میں حاضر ہوں. گویا اس نے معصیت کا ارتکاب کیا. جو شخص نفس کی پوجا کرتا ہے, جو شخص اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر نفس کی غلامی اختیار کرتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس پورے واقعے میں زلیخا کو بالآخر بدنامی, ندامت اور ذلت کے سوا اور کچھ نہ ملا. تو ایک نتیجہ نکلا کہ جو لڑکی یا جو عورت نفس کی خواہشات میں بہک کر گناہ کے راستے پر چلے گی تو اس کا انجام زلیخا ہی کی مانند ہوگا, اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا. اور پھر تھیں زنان مصر, عورتیں مصر کی. ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے عورت ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا کہ ہاں یہ کہتی ہے تو اس کے بات کو پورا کر دو، یعنی گناہ کے لیے معاون بنی. جو گناہ کے لیے معاون بنے گا اس کے حصے میں بھی رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا. اب ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس صورت حال میں ہوں اور اس قصے کے کس کریکٹر سے میری مشابہت ہے. اگر یہ گناہ پر معاون بن رہی ہے تو زنان مصر کا انجام، اگر یہ زلیخہ بنی ہوئی ہے کسی کے لیے تو زلیخہ کا انجام، اور اگر اخوان یوسف کی طرح لوگوں کے خلاف مکر کر رہی ہے، تدبیریں کر رہی ہے، تو اخوان یوسف کا انجام، اور اگر یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے عزتوں کا انجام، اور اگر یوسف علیہ السلام کی طرح لوگوں کے دل آزاری کے باوجود صبر کر رہی ہے، انابت اللہ رجوع اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مقصود عطا فرما دیں گے. اب پریکٹیکل لائف میں اس کی ذرا مثال سن لیجیے. ایک بیوی ہے، اس کے خاوند کو کسی لڑکی نے اپنے ساتھ انوالو کر لیا. اب یہ عورت اس وقت یعقوب علیہ السلام کی مانند ہے، اس کا یوسف اس سے جدا ہو گیا. اس کا یوسف گھر آتا ہے تو رات کو دیر سے، اس کا یوسف گھر آتا ہے تو بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. اس کا یوسف باہر اتنا انوالو ہو گیا، گھر کا دھیان ہی نہیں، جیتے ہیں یا مرتے ہیں پرواہ ہی نہیں. تو اس بیوی کا یوسف تو اس سے جدا کر دیا نا اس نے. اب اس کو تین کام کرنے چاہیے جو یعقوب علیہ السلام نے کیے. کیا کرے؟ صبر کرے، دوسرا اللہ کی طرف رجوع کرے، اور تیسرا اللہ سے مدد مانگے. اب دیکھیں قرآن تو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ جیسے لاک ہوتا ہے نمبروں والا، تم یہ نمبر دباؤ لاک کھل جائے گا. تو ہم بجائے وہ نمبر دبانے کے اپنے من مرضی کے نمبر دباتے رہتے ہیں، لاک کھلتا ہی نہیں. کتنا اچھا ہو کہ ایسی عورت جو اس صورتحال میں گرفتار ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خاوند سے الجھنے کی بجائے اس پر صبر کر لے اور اللہ سے مدد مانگے. اللہ رب العزت اس کے یوسف کو پھر اس کے پاس واپس لوٹا دیں گے. یہی صورت ماں کے ساتھ بھی آ سکتی ہے کہ بیوی ایسی ملی جس نے خاوند کو ماں سے جدا کر دیا. ہم نے ایسی بیویوں کے بارے میں سنا جو ماں کو ملنے ہی نہیں دیتی خاوندوں کو، تو ایسی ماں کے یوسف کو اس نے الگ کر لیا. تو ساس کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس بہو کے ساتھ الجھ پڑے اور جھگڑا بنا لے، صبر کر لے، اللہ کی طرف انابت کرے اور اللہ سے استعانت یعنی مدد مانگے. اللہ اس کے خاوند بیٹے کو سمجھ دیں گے، وہ بیوی کو بھی خوش رکھے گا اور اپنی ماں کے پاس وہ یوسف دوبارہ واپس لوٹ آئے گا. ہمارے لیے گائیڈنس ہے پوری زندگی کی. ایک اور مثال، جوان العمر لڑکی ہے، اس سے کوئی غیر محرم مرد رابطہ کرتا ہے، تو اب گویا یہ رابطہ کرنے والا زلیخہ بن گیا اور یہ لڑکی اس وقت یوسف علیہ السلام کی حالت میں ہے. اگر یہ اس دعوت گناہ پر فوراً معاذ اللہ کہہ دیتی ہے، اس کے میسج کا جواب نہیں دیتی، کال کا جواب نہیں دیتی، انٹرنیٹ ان مصیبتوں سے بچی رہتی ہے، تو گویا اس نے یوسف علیہ السلام والسلام کے طریقے کو اپنایا، پرہیزگاری کے راستے کو اپنایا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے تھے، صبر کیا تھا. صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ جوانی کی عمر میں جی تو للچاتا ہے نا، نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، شہوات بھڑکتی ہیں، دل چاہتا ہے میں رابطہ کروں، میں بات کروں، میں اسے دیکھوں. تبھی تو لکھتی ہیں آئی مس یو، فلاں اور فلاں، یہ سب مصیبتیں اس لیے تو ہوتی ہیں. تو صبر کرے اور اللہ سے ڈرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو یوسف علیہ السلام کی طرح عزتوں سے نوازے گا. عزتوں سے نوازنے کا کیا معنی کہ اس کو کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ نہیں، مقصد یہ ہوگا کہ گھر کے اندر اللہ اس کو محبت کرنے والا خاوند دے گا، محبت کرنے والی ساس دیں گے، اور ایسا اعتماد کرنے والا خاوند ہوگا کہ مال پیسے کے معاملے میں اس کو کھلا اختیار دے دے گا. یہ گھر میں بیوی ہوگی، حقیقت میں راج کر رہی ہوگی. یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ نے اس کو عرش پہ بٹھانا ہے. عربی میں عرش تخت کو کہتے ہیں. یہ گھر میں تخت پہ بیٹھی ہوگی، اور ہم نے واقعی دیکھا ہے کہ نیک اور پاکیزہ عورتیں بڑھاپے میں اپنے گھر کے اندر واقعی وہ راج کر رہی ہوتی ہیں. بچے اتنے فرما بردار، اماں زبان سے لفظ نکال دے ہم پورا کرنے کو تیار ہوتی ہیں. بچے قدموں میں بیٹھتے ہیں، بچے ماں کی بات کو ٹالتے نہیں. دیکھو اس پرہیزگاری کی زندگی گزارنے پر اللہ نے اس کو کیا آخر کے اوپر اجر عطا فرمایا. تو گویا یہ چھ کردار ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اب ہم کس صورتحال میں ہیں. اگر اخوان یوسف بنیں گے، زنان مصر بنیں گے، یا زلیخا بنیں گے تو برا انجام ہوگا. اور اگر ہم یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ سے ڈریں گے، گناہ سے بچیں گے، یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ مقصود میں کامیاب فرما دیں گے. چنانچہ اس قصے کہانی کے اندر ہماری زندگی کے مسائل کا بہترین حل ہے، اس لیے اس کو نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ ہم سنا رہے. امید ہے کہ ہر عورت اپنے حالات کو اگر اس کے اوپر منطبق کرے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں اس وقت ان چھ کرداروں میں سے کس کردار کی زندگی گزار رہی ہوں، تو اس کو اپنے انجام کا بھی پتہ ہو جانا چاہیے. جس راستے پہ چلے گا اس کی منزل وہی ہوگی. تیسری بات کہ اس قصے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے ساتھ بہت مشابہت، لہذا اس قصے کو بتانے سے نبی علیہ السلام کے دل کو سکون دینا تھا، تسلی دینی تھی. نبی علیہ السلام کا دل بڑا غم زدہ تھا. اللہ کو فرمانا پڑا فصبر فإنک بأعیننا، فصبر ولربک فصبر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہیں. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. سبحان اللہ، ایک آیت کے اندر زندگی کی کامیابی کا نقطہ بتلا دیا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے حالات اور یوسف علیہ السلام کے حالات کا ذرا موازنہ کریں. یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اس میں بھی چھ مماثلتیں ہیں. جیسے پہلے چھ کردار تھے، اب نبی علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے حالات میں چھ مشابہتیں ہیں. وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی. پہلی مشابہت، ادھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا مکر اٹھانا پڑا، یہاں نبی علیہ السلام کو اقربا سرداران قریش کا مکر اٹھانا پڑا. ابو جہل چچا ہی تھا. ادھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بند کیا گیا، ادھر نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں 2 سال کے لیے بند کیا گیا. ادھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر پہنچا دیا، ادھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے مدینہ پہنچا دیا. مصر پہنچ کے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا فرما دیا، اور مدینہ پہنچ کے اللہ نے ان کو امارت اسلامیہ عطا فرما دی. انہوں نے امارت اسلامیہ قائم کر کے اللہ نے ان کو بغیر تاج کے شاہی عطا فرما دی. اور چھٹی مشابہت یہ کہ بالآخر یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے معافی مانگی تھی، اور نبی علیہ السلام سے فتح مکہ کے دن قریش مکہ نے معافی مانگی. یوسف علیہ السلام نے بھی لا تصریب علیکم الیوم کہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو لا تصریب علیکم الیوم کہا.
سبحان اللہ.
اس لیے اس کو کہا کہ یہ بہترین قصہ ہے میرے حبیب. سبحان اللہ. اب آخری نقطہ جو عورتوں کو سن لیں مگر مردوں کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے. امید ہے کہ مرد حضرات جو بات سن رہے ہوں گے وہ ذرا دل کے کانوں سے سمجھ کے ایک اہم نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں 6 صفات اس قصے سے سامنے آتی ہیں. عجیب بات ہے کہ قصے میں کردار بھی 6، مشابہتیں بھی نبی علیہ السلام سے 6، اور یوسف علیہ السلام کی اپنی شخصیت میں صفات بھی 6 نظر آتی ہیں. پہلی صفت، اللہ نے ان کو حسن صورت بھی دیا اور اللہ نے ان کو حسن سیرت بھی دیا. یہ 2 چیزیں جس بندے کے اندر آتی ہیں وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. بات سمجھیے، جس بندے کے اندر حسن صورت ہو اور حسن سیرت ہو، یعنی کردار اچھا ہو، اخلاق اچھے ہوں، معاملات، معاشرت، یہ سب چیزیں اچھی ہوں، تو ایسا بندہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. حسن صورت سے مراد یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی گلفام بن جائے گا. مقصد یہ کہ انسان اپنے ظاہر کا بھی خیال رکھے، شریعت کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق صاف کپڑے پہنے، اپنے بالوں کی تراش خراش کا خیال رکھے، پاکیزگی کا خیال رکھے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ منہ سے مرے ہوئے کتوں کی بو آ رہی ہو اور کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو. بھائی منہ میں بدبو آتی ہے تو الائچی استعمال کر لو، پسینے کی بو آتی ہے تو خوشبو استعمال کر لو، سنت چیزیں، صاف ستھرا رہیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ تم نے 2 ہفتے غسل ہی نہیں کرنا؟ یہ مردوں کی عجیب بات دیکھی کہ بیوی کو تو چاہتے ہیں ہر لمحے دلہن کی طرح نظر آئے، اور اپنا حال یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا بال کدھر لٹک رہا ہے. سو کے اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے اندر سے میل کو بھی صاف نہیں کرتے، ہر وقت ایسے گندے مندے بنے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیوی کے لیے تو بس اسی طرح یوسف علیہ السلام ہے. بے وقوفی کی بات ہے. انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. شریعت نے پاکیزگی کا خیال رکھا، شریعت نے طہارت کو نصف ایمان کہا. کئی گھروں میں تو بیویاں خاوند کو کہتی رہتی ہیں کپڑے بدل لو، اچھا بدل لوں گا، نہا لو، اچھا نہا لوں گا. نہاتے نہیں، کپڑے نہیں بدلتے. اتنی بے پرواہی اپنی ذات سے، ناخن بڑے ہوئے ہیں تو پرواہ نہیں. تو عجیب بے ڈھنگی شخصیت بنی ہوئی ہوتی ہے. تو حسن صورت سے مراد یہ کہ جو شکل اللہ نے دی کم از کم پاکیزگی، صفائی، ستھرائی تو ہونی چاہیے نا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو رنگ ہو، جو نقش نین ہو، جو بندہ اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا کے رکھے، عجیب اللہ اس میں اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں. تو حسن صورت بھی ہو اور دوسرا حسن سیرت بھی ہو، اخلاق اچھے ہوں، بات کا انداز اچھا ہو، صبر ہو، تحمل ہو، معاف کر دینے کی عادت ہو، دوسرے کی دل آزاری نہ کرتا ہو، دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہو، یہ سب حسن سیرت میں آئے گا تو ایسا بندہ انسان کامل بن جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا چاہے وہ کافر ہو. لیکن یہ اچھا انسان ہے کہ اس کے اندر حسن صورت بھی ہے اور حسن سیرت بھی ہے. اب 2 صفات اور تھیں یوسف علیہ السلام میں، وہ تھیں علم کامل اور عمل کامل. علم کامل تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکمم و علما، اور عمل کامل یہ کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق کا معاملہ کیا اور انہوں نے اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچایا، گناہ سے رک گئے، اس کو عمل کامل کہیں گے. جب یہ دو صفتیں اور بندے کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ انسان کامل سے اونچا ہو کر مومن کامل بن جاتا ہے. مومن کامل کے اندر چار صفات ہوتی ہیں، حسن صورت بھی ہوتی ہے، حسن سیرت بھی ہوتی ہے، علم کامل بھی ہوتا ہے، اور عمل کامل بھی ہوتا ہے. اب پہلے سٹیپ سے اس کی ترقی ہو گئی، یہ پہلے فقط ایک اچھا انسان تھا، اب یہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو کر اللہ کا محبوب بندہ بھی بن گیا. یہ ایمان کامل والا بندہ بن گیا، اس کو مومن کامل کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے اندر چھ صفات تھیں، دو صفات حسن صورت حسن سیرت، ان کو اپنانے سے کوئی بھی بندہ اچھا انسان بن جاتا ہے. دو صفات اور تھیں، علم کامل اور عمل کامل، ان کو اپنانے سے انسان مومن کامل بن جاتا ہے. دو صفات اور تھیں، ایک کو کہتے ہیں سیاسی بصیرت اور ایک کو کہتے ہیں اقتصادی بصیرت. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سیاسی بصیرت دی تھی، دیکھو انہوں نے کتنے پیارے طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی. کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بھائیوں کے دوبارہ سفر کرنے کے لیے رقم ان کی متاع میں ہی ڈال دی. یہ ایک انسائٹ ہوتی ہے، ایک انٹیوشن ہوتا ہے بندے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہ سیاسی بصیرت دی تھی، چنانچہ انہوں نے قید خانے کے اندر رہے تو وہاں کے لوگوں کے دل جیت لیے. قربان جائیں کہ 15 سال کے اندر غلام خود ہو کر بکے تھے اور 15 سال کے بعد پورے مصر کے لوگ ان کے غلام بن گئے. یہ سیاسی بصیرت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور ایک تھی اقتصادی بصیرت، خود انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی صفت بندے کے اندر ملک گیری اور جہاں بانی کے لیے ضروری ہوتی ہے. چنانچہ ان دو مزید صفتوں کے آ جانے سے، یہ جو پہلے دو صفتوں سے انسان اچھا تھا، پھر چار صفتوں کے آنے سے مومن کامل تھا، اب ان چھ صفتوں کے آ جانے سے یہ بندہ خلیفۃ اللہ فی الارض بن جاتا ہے. یہ ہمارا منشاء زندگی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ چھ کی چھ صفات پیدا کرے، اور اللہ ہم سے اس دنیا میں اپنے احکام کے قیام کا کام لے لے. تو اس صورت کا یہ لب لباب ہے، اللہ رب العزت نے ایک غلام کو اٹھا کر کس طرح وقت کا بادشاہ بنایا، تو سمجھا دیا آنے والے لوگوں، ہر دور اور ہر زمانے میں تم یوسف علیہ السلام کی طرح ان چھ صفات کو اپنے اندر پیدا کرو گے، اللہ تمہیں بھی فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ایک اعلان سن لیجئے، کل جمعرات کے دن جامعہ زینب کی اسٹوڈینٹس ایک جلسہ ہوگا مختصر سا، جس میں وہ تلاوت کریں گی، نعت پڑھیں گی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تقریر کریں گی. تو کل یہ پروگرام جلسے کا صبح 9 بجے شروع ہوگا اور 10:30 بجے تک رہے گا. تو لیڈیز کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ کل 9 بجے آئیں اور 9 سے 10:30 اس جلسے کے اندر بھی شرکت فرمائیں. ٹمارو تھرسڈے 29th of Ramadan جامعہ زینب will present its very first annual جلسہ The program will be as follows. 9 o'clock up to 10:30, it will be Jalsa. Then 10:30 to 12, I will make bayan, and then I will try to announce the results of the students for the first year. And tomorrow the dua will be done by Asma'ul Husna. Because the time will be short, so many ladies, they want to make true tawbah from the previous sins of their life. So that's why we will try to make bath today so that the time should be saved tomorrow. So before leaving, please be attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. Make true tawbah from all the previous sins of your life and make intention, O Allah, give me a pure life, pious life in future. And I will recite some of the sentences and you have to follow me. Alhamdulillahi wa kafa. Salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Ye kalimat sachi dil ke saath piche piche padte jaiye. Bismillahir Rahmanir Rahim. لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الملک الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رجل الا قضيتها. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں ہیں گندے ہیں. اے اللہ, ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. پیارے اللہ, رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر آپ نے ہمیں کتنے پیارے درس میں شرکت کرنے کا موقع نصیب فرمایا. پیارے اللہ, ہم اندھیرے میں تھے, پیاری صورت کی تفسیر سن کر, اس درس کو سن کر, اے اللہ, ہمیں اجالا نصیب ہو گیا. پیارے اللہ, ہمارے دل کے اندھیروں سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ, ہمیں بصیرت عطا فرما. یا اللہ, عبرت کی نگاہیں نصیب فرما. یا اللہ, عبرت حاصل کرنے والا مزاج عطا فرما. رب کریم, آپ سچے, آپ کا کلام سچا, آپ کے نبی سچے. رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں ایک سچے نے کہ اللہ, ہمیں اتنا پیارا درس دیا. رب کریم, اس کی سچائی کو ہمارے دلوں میں رچا دیجئے, بسا دیجئے. یا اللہ, ہمیں سمجھا دیجئے. رب کریم, جس پیارے انداز سے جو مثالیں دے دے کر بیان فرمایا گیا, رب کریم, زندگی بھر اس کو لائے عمل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ, اس درس کو ہماری زندگی کی مشعل حیات بنا دیجئے. یا اللہ, ہماری زندگی کے لیے راہ نجات بنا دیجئے. رب کریم, ہمارا چلنا آسان کر دیجئے, ہمارا جینا مرنا آسان کر دیجئے پیارے اللہ. ماں بہنوں نے اس واقعے کو سنا, ماں بہنوں نے اس درس کو سنا, اور ہم بھائیوں نے اس درس کو سنا. رب کریم اس میں جس کا جو کردار تھا, رب کریم اس کو اس کردار کو نبھانے کی توفیق عطا فرما, رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما. پیارے اللہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا جو کردار تھا, یہ اللہ ہم تمام کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی میں کبھی بھی حوادث آئیں, ہماری زندگی میں کبھی بھی تکلیف آئیں, پیارے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں. ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں پیارے اللہ, ہم ان کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم آپ سے پیشگی معافی چاہتے ہیں, اللہ ہم آپ سے پیشگی ان کی پناہ چاہتے ہیں. لیکن میرے مالک اگر قضاء و قدر کے فیصلے کچھ اسی طرح کے ہیں, اے اللہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر رب کریم ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ کبھی بھی ہمارے اوپر شہوانی شیطانی حالات آئیں تو پیارے اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے مطابق معاذ اللہ کے الفاظ سے آپ کی پناہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کبھی بھی زلیخا کے مقام پہ کھڑا نہ فرما, ہماری ماں بہنوں کو کبھی بھی وہ کردار نبھانے کی توفیق نصیب نہ فرما. رب کریم ہمیشہ بچ کر اپنے دامن کو آفیت سے بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم اپنے بھائیوں پر کبھی بھی ظلم کرنے والے نہ بنے, یا اللہ کبھی بھی ان پر زیادتی کرنے والے نہ بنے. یا اللہ ہماری اس سے پوری پوری حفاظت فرما, رحمتوں کا معاملہ فرما, برکتوں کا معاملہ فرما. پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرد کامل, ایک مومن کامل اور ایک نبی کامل بنا کر بھیجا, رب کریم ہماری شخصیات میں وہ سارے کمالات عطا فرما دیجئے جو ایک مومن کامل کے اندر ہوا کرتے ہیں. پیارے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیجئے. پیارے اللہ ہم کبھی بھی نفس و شیطان سے محفوظ نہیں ہو سکتے, یا اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم محفوظ ہو سکتے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم تو اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہتے ہیں. پیارے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے. رب کریم ہمارے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا تو آسان ہے. اللہ جی بچا لیجئے, اللہ جی بچا لیجئے. وقت کے نبی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وہ عزم ہمت کے ایسے پہاڑ تھے پیارے اللہ, لیکن وہ بھی ایک موقع پر ہل کر رہ گئے. یا اللہ اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا, حالات پر اتنے روئے یوسف کی یاد میں کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. پیارے اللہ ہم ایسے غم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں, ہم تو بہت کمزور ہیں. پیارے اللہ ہم سے تو ایک دن, ایک صبح اور ایک شام کا غم برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ جی ہمیں کبھی بھی غم نہ دکھائیے. یا اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے جو بندہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے, نعمتوں پہ شکر کرتا ہے, پیارے اللہ دونوں کو جنت نصیب فرماتے ہیں. یا اللہ آپ ہم پہ مصیبت بھیجیں پھر ہم اس پہ صبر کریں, یا اللہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہمیں نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے, اور اس راستے سے اپنا قرب عطا فرما دیجئے, جنت کا داخلہ آسان فرما دیجئے. رب کریم دین کے جتنے شعبے اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے سرگرم عمل ہیں, یا اللہ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے کہ اللہ ہمارا حصہ اس میں شامل فرما لیجئے. پیارے اللہ ہمارا حصہ اس میں شامل فرما لیجئے. مکاتب قرآنیہ, مدارس دینیہ, مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے, اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ رمضان مبارک کے ایام لیل و نہار ہاتھوں سے نکل چلے اور پتہ بھی نہ چلا. یا اللہ بہت ہی مختصر سا وقت ہمارے پاس رہ گئے ہیں. یا اللہ اس میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ, استغفار کے ساتھ, استحضار کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے آپ ہم سے روٹھ نہ جائیے, اور رمضان کی نعمتوں سے آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے. ہماری زندگی میں بار بار رمضان کے روزے ہمیں نصیب فرمائیے, اور طاعت و عبادت کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے اس احتکاب کو قبول فرما, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, سونے جاگنے کو قبول فرما, تلاوت ذکر و اذکار کو قبول فرما. پیارے اللہ اس احتکاب کو جنہوں نے آسان بنایا انتظامی امور کے اعتبار سے, رب کریم ان کی جھولیوں کو نعمتوں سے, رحمتوں سے, برکتوں سے بھر دیجئے. یا اللہ جو ماں بہنیں دور بیٹھ کر ان معتکفین کی خدمت کرتی تھیں, کھانے پکا کے بھیجتی تھیں, پیارے اللہ ان کی جھولیاں یا اللہ خوشیوں سے بھر دیجئے, ان کا دامن نیکیوں سے بھر دیجئے. یا اللہ ان کو بے غم کر دیجئے, رب کریم ان کو بے غم کر دیجئے, رب کریم اپنے محبوب بندیوں میں ان کو شامل فرما لیجئے. پیارے اللہ نہ جانے اس مجمع میں کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جو نیک تمنائیں ہیں, آرزوئیں ہیں, کہ اللہ جن کو آپ کے علاوہ مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے, کہ اللہ تمام کی جائز دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما. پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت فعل مقبول فرما, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.